علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کے تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر یہ لکھا تھا ہاذہ براءت من النار لخلاد بن کثیر، یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے. لوگوں کے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ مرحوم ہر جمعے کو 1000 times یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم انبیاء. انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں آپ سنا کریں گے علوم انبیاء کے بارے میں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے بڑی فضیلت و شان عطا فرمائی، اور ان میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. انبیاء کرام کو اللہ کریم نے جو شانیں عطا فرمائی، جو فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں ایک بہت ہی اہم اور پیاری فضیلت علم ہے. اللہ پاک نے انبیاء کو علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر بزرگی دی گئی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی وجہ سے ان کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور بہت سی اشیاء کے ظاہر و باطن کا فرق واضح ہوا. یوسف علیہ السلام علم کی بدولت خواب کی تعبیر بیان کرنے پر قید خانے سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچے، پھر وزیر خزانہ اور تمام بادشاہی کاموں کے مدبر مقرر ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام علم کی وجہ سے ملکہ بلقیس ان کی زوجیت میں آئیں اور علم کی وجہ سے انہیں ایمان نصیب ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام علم کی وجہ سے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ انہیں بادشاہت عطا کی گئی. عیسیٰ علیہ السلام علم کی بدولت آپ نے اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے تہمت کو دور فرمایا، اور ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے زیادہ علوم عطا فرما کر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا گیا. تو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو علم عطا فرمایا. اس پروگرام میں انشاءاللہ مختلف علوم انبیاء کے بارے میں ہر پروگرام میں ہم عرض کیا کریں گے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ ایک نہیں دو رکن شورا، دو اراکین شورا ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. عاشق قرآن پاکستان مشاورت کے نگران حاجی شاہد عطاری مدعا ذلہ العالی بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے. انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. رکن شورا حضرت مولانا حاجی اسد مدنی سلمہ الغنی بھی جلوہ فرما ہے. انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے. ناظرین، آج ہم سنیں گے انبیاء کرام کے علم توحید کے بارے میں. سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں رکن شورا حاجی شاہد عطاری دامت برکات العالیہ کی جانب. سیدی، سب سے پہلا سوال یہی کروں گا کہ توحید کیا ہے اور علم توحید کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے بنیادی عقیدوں میں اہم ترین عقیدہ عقیدہ توحید ہے. توحید کہتے ہیں ایک ماننے کو، اور شرعی مفہوم یہ ہے کہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار کرنا کہ ہماری اور تمام عالم کی پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں. اور علم توحید کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات، اس کے مبارک اسما، اس کی صفات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک کی توحید کو دلائل کے ساتھ کیسے ثابت کیا جائے، ان سب چیزوں کا جاننا علم توحید کہلاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قوم میں سب سے بڑے عالم تھے، تو عقیدہ توحید کے بھی سب سے بڑے عالم تھے، اس عقیدے میں بھی سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا، اور انہوں نے اپنی امتوں کو بہترین دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہا ہے، ہم نے جتنے بھی رسول تم سے پہلے بھیجے وہ سب بھی اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، اس کے لا شریک ہونے کی طرف بلاتے تھے، اس کی فرما برداری کی طرف بلاتے تھے، خالص اس کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، بتوں کی پوجا، شیطان کی طاعت سے روکتے تھے، اور اس بات سے ڈراتے تھے کہ شیطان سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں بہکا کر اللہ کے راستے سے بہکا نہ دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے۔
سبحان اللہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ استاد صاحب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو علم توحید عطا فرمایا،
بے شک۔
اس تعلق سے کچھ مدنی پھول مل جائے۔
اس میں سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ علم ہے کیا۔ علم کے تعلق سے جو مختصر لفظوں میں ایک تعریف ذکر کی گئی نا، وہ ہے ادراک الشیء بحقیقتہ، چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پہچان لینا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کی معرفت، اگرچہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو، اور ان انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہے، لیکن ایک جملہ جو معرفت الہی کے منصب پر فائز شخصیات ہیں ان کی زبان پر بھی آتا ہے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کہ جیسی معرفت کا حق تھا وہ ہم حق ابھی تک ادا نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کو توحید کا علم بھی دیا، اس کے علاوہ دیگر علوم و معارف سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے تعلق سے اگر ہم صرف اس میں جلالت کو سامنے رکھیں تو اس کی جو تعریف علماء نے ذکر فرمائی، اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال۔
سبحان
اللہ تعالیٰ جل جلالہ، یعنی یہ اس میں جلالت، یہ نام ہے اس ذات بابرکات کا جو ساری کی ساری صفات کمالیہ کو جامع ہے۔
سبحان
اللہ، اس میں واجب الوجود، یہ بھی توحید باری تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وجود کی جو تقسیم ذکر کی گئی، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود۔ واجب الوجود جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا محال، ممتنع الوجود جس کا نہ ہونا ضروری اور ہونا محال۔ محال کا مطلب ہے کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا، اور ممکن الوجود جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو ممکن الوجود میں عام جو وجود ہیں، میں، آپ، ہم سب کے ہونا نہ ہونا ایک جیسے ہی،
مخلوقات اس میں آ گئیں،
مخلوقات اس میں آ گئیں۔ واجب الوجود اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا عدم یعنی اس کا نہ ہونا یہ محال ہے، کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ممتنع الوجود میں شریک باری تعالیٰ، کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے اور ہونا محال ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زبات کو اگر دیکھیں تو ہر نبی کی زبان پر ایک ہی صدا رہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور قرآن ارشاد فرماتا ہے، جتنے بھی رسول آئے ہم نے سارے کے سارے رسولوں کو جو وحی کی ہے وہ وحی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو۔
سبحان اللہ،
تو انبیاء کرام اسی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔
سبحان اللہ،
تو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو توحید کا علم عطا فرمایا اور ان کو ایسے دلائل سکھائے کہ جب وہ دلائل انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیے تو واقعی لوگ جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہوئے، یا کم از کم جو جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو انبیاء کرام کس انداز سے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اس تعلق سے مدنی پھول؟
ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر جو دلیل سکھائی قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ انبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، یعنی بالفرض اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو ضرور فساد پیدا ہوتا، کیونکہ ان خداؤں کا آپس میں ٹکراؤ لازم آتا، ایک ارادہ کرتا ہے کہ فلاں چیز کو حرکت کرے، دوسرا ارادہ کرتا ہے کہ وہ حرکت نہ کرے، حالانکہ ایک ہی وقت میں کوئی چیز حرکت بھی کرے اور حرکت نہ کرے ایسا ممکن نہیں، لہٰذا یا تو دونوں خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا یا ایک کے ارادے کے مطابق کام واقع ہوگا دوسرے کے مطابق نہیں، تو پھر ایک خدا کے عاجز آنے کا لازم آئے گا جو کہ محتاجی اور نقص ہے، تو خدا نقص پاک ہے، لہٰذا یہ جو کائنات کا نظام برابر چل رہا ہے فساد نہیں ہو رہا، یہ اللہ پاک کی توحید پر واضح دلیل کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ایک نہ ہوتا اگر اللہ کیسے رہتے ارض و سما، ہوتا نہ اک محتاج اک کا کس لیے یہ اس سے ملتا، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، عیسائی اللہ پاک کے لیے بیٹا مانتے تھے، عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے استغفر اللہ، اور اللہ کے سوا بتوں وغیرہ کو خدا مانتے تھے، اللہ پاک نے ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے اپنے نبی کو توحید کی دلیل سکھائی، سورہ مؤمنون آیت نمبر 91،
مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون،
اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ دوسرا معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا، ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی و غلبہ چاہتا، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اولاد ماں باپ کی جن سے ہوتی اور اللہ جن سے پاک ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، اگر ایسا ہوتا چند بادشاہوں میں دنیا تقسیم ہو جاتی اور ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا تو دوسرے خدا کے اختیار میں نہ چھوڑتا، تو ان میں سے ہر ایک غلبہ چاہتا ایک دوسرے پر تو کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا، تو جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے اور اپنے وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور چاند نکلتا ہے، ستارے، ان کی جو رفتار ہے، ان کا آنا جانا ہے، سب ایک خدا کے ذریعے سے ہے، اس کی بدولت ہے، تو ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں،
اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا
اللہ، کتنے پیارے انداز سے قرآن کریم نے توحید کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی دلیل کو بیان کیا اور اپنے نبی کو یہ دلیل سکھائی، انشاءاللہ توحید کے بارے میں ہماری مزید گفتگو ہوگی، آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں،
محمد اسلان اتاری، میرا آپ سے سوال یہ ہے، دعوت اسلامی میں شب برات کا اجتماع امیر اہل سنت قبرستان کے ساتھ کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟
امیر اہل سنت ہیں، صاحب حکمت ہے، اور اس میں اصل میں ایک تو بات یہ ہے کہ شب برات پر قبرستان کی حاضری سنت ہے، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ان کو زیارت کروانے کے لیے، ان کو دعاؤں سے نوازنے کے لیے، بقیع والوں کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کی دعائیں کی ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں لکھا کہ اس لیے بھی اہل ایمان چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں. قبرستان کی حاضری سنت ہے شب برات میں، اور چونکہ عبرت کا ذرا سما بنتا ہے کیونکہ جنازگاہ ساتھ ہی ہے، اور امیر علیہ سنت جب بیان فرماتے تھے یہ قبرستان دیکھیں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اوپر مٹی ہے مگر اندر کا ماحول یکساں نہیں ہے، کہیں جنت کا باغ ہے کہیں جہنم کا گڑا ہے، کسی کے ساتھ سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہیں اور کہیں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں. تو اتنا اثر ہوتا تھا لوگ گناہوں سے توبہ کرتے. اچھا امیر علیہ سنت کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا نا، تو امیر علیہ سنت اسلامی بھائیوں کو قبرستان لے جا کر اپنے بھائی کے مزار کے قریب یہ رقت انگیز بیانات کیا کرتے تھے. اور جب دعوت اسلامی بنی اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا تو سمجھیں کہ وہی پھر ذرا اجتماع بڑھتا چلا گیا، اور شب برات کے اجتماعات کے اندر تو بہت لوگوں کو گناہوں سے توبہ کرتے اور گناہوں سے بچتے ہوئے دیکھا اللہ کی رحمت سے.
سبحان اللہ. علم توحید کے بارے میں ہم سن رہے تھے، انبیاء کرام کو علم توحید سکھایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی علم توحید سکھایا، کیونکہ آپ کی قوم سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی تھی، آپ نے ان کا رد کیا. جب ستارے چمک رہے تھے تو فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے، جب وہ ستارے غائب ہو گئے تو فرمایا کہ یہ کیسا رب ہے. پھر جب چاند طلوع ہوا اور چودھویں پندرہویں رات کا جب روشن چاند، تو کہا کیا یہ میرا رب ہے. جب چاند غروب ہوا تو پھر فرمایا کہ یہ کیسا رب ہے جو غائب ہو جاتا ہے. پھر سورج کا معاملہ ایسا ہی ہوا، تو سورج جب غروب ہوا تو فرمایا کہ یہ کیسا رب جو غروب ہو جاتا ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے گمراہ نہیں کیا. تو اس انداز سے جب آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ خدا کوئی عارضی طور پر آئے گا یا چمکنے والی چیز خدا ہوتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو جب آپ نے اس انداز سے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم خاموش ہو گئی اور آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکی.
ایک چیز یہ تھی کہ کچھ تاروں کی پوجا کرنے والے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرنے والے تھے، کچھ چاند کی پوجا کرنے والے تھے. تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا. آپ اس ساتھ بعد میں کہتے ہیں میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا کہ میں ان کو اپنا خدا مان لوں. تو یہ ان کی تفہیم مقصود تھی اس میں.
جیسا وہ طبقہ تھا اس کی پھر یوں رد کر دیا. اور آخر میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو قرآن پاک میں نقل کیا گیا، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی یہ جو چاند ظاہر ہوتا ہے، سورج ظاہر ہوتا ہے، ستارے ظاہر ہوتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ خود سے نہیں ہو رہے بلکہ کوئی ذات ہے جو ان کو ظاہر کرنے والی ہے، غائب کرنے والی ہے، وہی ذات خدا ہو سکتی ہے. تو اس دلیل سے آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. سبحان اللہ.
وہ ہے منزہ شرکت سے پاک، سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب سب قدرت سے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم توحید کے بارے میں ہم نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمائیں گے ان کے علم توحید کے بارے میں؟
ویسے اگر قرآن پاک کی آتے تو یہ بات کی تلاوت کی جائے نا، تو ہر دور میں ہر نبی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید پر دلائل و براہین عطا فرماتے رہے. آپ قرآن پاک کی یوں تو کئی ایک مقامات ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت ہی مختصر ہے. بیسویں پارے کے پہلے رکوع کو اگر پڑھیں، امن خلق السماوات والارض، یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟
سبحان اللہ.
اچھا, یہاں جو ایک اسلوب ہے نا قرآن کا, یہ متعدد آیات مبارکہ اس طرح کی ہیں جہاں بات کرتے کرتے ایک جملہ ذکر کیا جاتا ہے, الہم اللہ نے دلائل دینے کے بعد اب بات ذکر کی جاتی ہے, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟
اللہ,
یہ چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں اور ساتھ یہ جملہ پھر ذکر کر دیا گیا. اچھا, اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر, اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت پہ آٹھ دلیلیں ذکر فرمائی گئی. آسمان کی پیدائش ہے, زمین کا بننا ہے, یہ کشتی جو سطح آب پر تیرتی ہے, ایک ریت کا ذرہ تو ہم اس پر کھڑا نہیں کر سکتے, تو یہ کس انداز میں تیرتی ہوئی آگے پیچھے جاتی ہے, تو یہ آٹھ چیزیں اس میں ذکر کی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ ذکر فرما رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ طٰہٰ اس میں بھی ذکر کیا گیا, سورہ شعراء اس میں بھی ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طرح کی باتیں ذکر فرمائیں. جب بات ذکر کی گئی نا, فمر ربکما یا موسیٰ, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں موجود ہیں, اور وہ کہتا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو آپ نے اس پر جواب میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی وحدانیت پر کچھ چیزیں ذکر فرمائیں. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب کون ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کی ہے, ہر چیز اسی کی عطا ہے, اور اس کو پیدا بھی کیا, پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مختلف طرح کے رستے بھی ان کو دکھائے. فما بال القرون الاولى, جب پچھلی اقوام کا تذکرہ پھر کیا گیا کہ ان کا حال کیا ہوا, علمها عند ربی فی کتاب, ہر قوم کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علم میں, یہ مختلف طرح کی باتیں ذکر کرتے ہوئے پھر ذکر کیا گیا. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء, یہ کئی دلائل اس طرح کے ہیں جو مختلف نبیوں کی زبان پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا.
سبحان اللہ,
اس زمین کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے مسکن بنا دیا, اور یہاں نظام کائنات کس انداز میں چل رہا ہے سب کے سامنے ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں تمہارے لیے کئی رستے بنا دیے, اور وہی وہ رب ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. تو یہاں بھی کئی ایک طرح کے دلائل جاری ہیں. ربکم رب آبائکم الاولین, تمہارا رب اور تم سے پہلوں کا رب وہی اللہ ہے. نہیں, اگر دیکھا جائے کہ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی ذکر کی گئی نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیے. بعض اوقات ہوتا نا کہ مجھے اللہ نے پیدا تھوڑی کیا ہے, میں تو اپنے والدین کے ذریعے آیا, تو تمہارے والدین کیسے آئے؟
اب جیسے فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں, تو ایک رد ہو گیا کہ اس کے تو باپ دادا بھی تو تھے, یہ تو اسی انہی کی اولاد ہے نا, یہ تو بعد میں ہوا ہے, یہ خدا ہے تو اس کے باپ دادا کیسے آئے تھے؟
اچھا, کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو عام عقلوں میں آنے والے نہیں ہوتی, عام عقلیں وہ اپنے حساب سے دیکھتی ہیں نا. جس طرح نمرود سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کون ہے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے موت عطا کرتا ہے. تو اس نے دو کو بلایا, جس کو رہائی ملنی تھی اسے سزائے موت دے دی, اور جسے سزائے موت ملنی تھی اسے رہا کر دیا, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. جب وہ نادان اس کو زندگی اور موت سمجھ بیٹھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عقل کو جان گئے اور پہچان گئے کہ یہ اتنی موٹی سی بات اس کی عقل میں نہیں آئی, تو آپ نے پھر دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے نا, تو تو اس کا الٹ کر کے دیکھا. جب یہ بات ذکر کی گئی تو قرآن کہتا ہے فبوہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا.
سبحان
اللہ, تعالیٰ جل جلالہ کے تمام انبیاء اپنے رب کی توحید پر ایسے دلائل دیتے رہے کہ جن کا رد کرنے کی ہمت کسی دور میں کسی میں بھی نہیں تھی.
سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم توحید کے بارے میں سنا, انشاءاللہ اب ہم علم مصطفیٰ کے بارے میں سنیں گے, اور اس سے پہلے ایک سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد حسن ہے, میرا تعلق مامو کنجن سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مدارس والے اپنے بچوں کو کوئی ہنر کیوں نہیں سکھاتے؟ مدرسہ پڑھنے والا بچہ پلمبر بھی ہو, الیکٹریشین بھی ہو, اور اس کے علاوہ ان کو کوئی نہ کوئی ہنر آنا چاہیے, کیا خیال ہے؟
عربی مقولہ ہے, نہیں آئے تو حدیث نہیں, یہ ایک قول ہے, لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ, ہر فن کے مرد ہوتے. دیکھو ڈاکٹر ساتھ میں انجینئر تو نہیں ہوتا نا, ہر انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا, تو ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے. اور ہمارے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ قرآن سکھایا جا رہا ہے, تو حدیث سکھائی جا رہی ہے, تو عربی گرامر صرف نحو وغیرہ سکھائی جا رہی ہے, اور ان کو نیکی کی دعوت دینا سکھایا جا رہا ہے, امام بنایا جا رہا ہے, خطیب بنایا جا رہا ہے, استاد بنایا جا رہا ہے, اور اسی میں سے ترقی کر کے دار الافتاءِ اہلِ سنت کی طرف بھی جاتے ہیں, اسی سے ترقی کر کے ماشاءاللہ نگران بنتے ہیں, شعبوں کے نگران بنتے ہیں, کتنے کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اب بعض ہوتے ہیں کہ بعض کی صلاحیتیں غیر معمولی ہوتی ہیں, تو وہ مثلاً عالم بھی ہیں, ساتھ میں وہ اپنا مطلب بھی چلا رہے ہوتے ہیں, حکمت بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ تحریری کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ الگ بات ہے. باقی اب یہ تھوڑی ہوگا کہ ایک امام بھی ہے اور ساتھ میں وہ ڈاکٹر بھی بن جائے, تو انجینئر بھی بن جائے, تو ہر کام کے نا ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی الحمدللہ جو کام کر رہی ہے یہ اچھے معاشرے کے لیے اور اچھے گھرانے کے لیے اور دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کر رہی ہے, اللہ کی رحمت سے.
سبحان اللہ. انبیاء کی توحید کے بارے میں ہم نے سنا, سیدی جو نبیوں کے نبی ہیں, سید الانبیاء ہیں, ان کے علم توحید کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
سارے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اس کی تبلیغ کی, بتایا فرشتوں کے ذریعے سن کر. اور میرے نبی, پیارے نبی, آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد فرمایا.
سبحان اللہ.
آپ کی رب کی جو گواہی ہے وہ سن کر نہیں ہے بلکہ دیکھ کر ہے.
سبحان اللہ. سبحان
کہ وہ واحد لا شریک ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ فرق ہے. اور انبیاء نے سن کر گواہی دی اور میرے نبی نے رب کی زیارت کر کے رب کی وحدانیت کی گواہی دی. اس لیے علماء نے کہا کہ انبیاء میں کسی کا نام شاہد نہیں ہے, صرف میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد فرمایا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو شاہد فرمایا. اور قرآن پاک میں بے شمار توحید کے دلائل ہیں, جیسے استاد صاحب نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل نمرود کے سامنے دیے, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کے دلائل دیے. یہ جتنے بھی دلائل قرآن پاک میں ہیں یہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیے. الرحمن علم القرآن, تو قرآن جو نازل ہوا تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اولین و آخرین کا علم عطا فرما دیا نا.
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.
جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا.
سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم توحید کو کس انداز میں عام کیا, اس پر اگر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے علم توحید بلند کیا ہوا, انہیں کے دور میں انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کرنے والا فرعون بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں, نمرود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے
جی
اسی دور میں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی پہچان اس انداز میں کروائی ہے کہ محبوب کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے زبان درازیاں کیں اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے, امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی لوگوں نے کیا, خدائی کا دعویٰ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی.
واہ کیا بات.
اور میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, یہ متعدد احادیث میں ذکر کیا گیا, بخاری میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں, انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی, میرا کلمہ پڑھنے والوں مجھے تمہارے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو.
دنیا وسیع ہو جائے گی, اس طرح کے کچھ ارشاد.
جی جی, دنیا تمہارے لیے وسیع ہو جائے گی, تم اس میں پڑ جاؤ گے. اچھا, اس پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک چیز کی طرف توجہ مدنی چینل کے ناظرین کی دلانا چاہوں گا کہ بعض اوقات نا کچھ وساوس بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے, اور بعض اوقات کچھ ملتے جلتے ناموں سے بھی دھوکہ کھایا جاتا ہوگا یا کھلایا جاتا ہوگا. اللہ داتا ہے, تم لاہور والے بزرگ ان کو داتا کہتے ہو, اس طرح کے بعض اوقات شیطان وسوسے سے ڈالتا ہوگا. تو یہ جو نام ملتا جلتا آ جاتا ہے نا, اگر ہم اس کو شرک کہیں تو یہ تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے کہ قرآن بھی شرک کی تعلیم دیتا ہے. تو قرآن نے کئی ایک آیات مبارکہ میں جو نام اللہ کے لیے ذکر کیے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دیگر بندوں کے لیے بھی ذکر کیے گئے. سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے ذکر کیا گیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں, انہ ہو السمیع البصیر. اور سورہ دہر میں عام آدمی, انبیاء اولیاء کی بات بھی نہیں ہے, عام آدمی کے تعلق سے بات ذکر کی جا رہی ہے, فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. اللہ بھی سمیع و بصیر, میں اور آپ اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی سمیع و بصیر, اچھا اسی طرح اگر مزید دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ رؤوف الرحیم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ہمارے آقا کے بارے میں بات ذکر کی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ نام ملتا جلتا آیا، وہی نام ادھر وہی نام ادھر، اس کو ہم شرک کہنا شروع کریں گے تو پھر تو قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن نے صرف، میں نے دو مثالیں رکھی ہیں، اس کے علاوہ کئی ایک مثالیں قرآن سے بیان کی جا سکتی ہیں کہ قرآن نے یہ لفظ ذکر کی ہیں۔
یعنی صرف نام کو نہیں دیکھا جائے گا، معنی کو بھی دیکھا جائے گا کہ عام بندہ جو ہے وہ سمیع و بصیر اللہ کے بنائے سے ہے، اللہ پاک ذات،
یعنی ہم داتا صاحب کو داتا کہتے ہیں،
وہ اللہ کی عطا،
اللہ بھی داتا ہے یہ بھی داتا ہے، اللہ کو دینے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا، یہ اللہ سے لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
خواجہ صاحب غریب نواز ہیں تو اللہ کی عطا سے غریب نواز ہیں، یہ گنج بخش ہیں تو اللہ کی عطا سے گنج بخش ہیں۔
سبحان اللہ۔ تو یہ فرق ملحوظ رہے گا تو انشاءاللہ شیطان کی کاٹ بھی ہوتی رہے گی۔ علم توحید کے بارے میں ہم نے سنا، علم توحید کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، مزید پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علماء سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں، عاشقان رسول کی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث سے جو توحید پر دلائل دیے گئے قرآن و حدیث میں اس کو پڑھیں اور فرض علوم کورس کر لیں، بالخصوص بہار شریعت جلد اول حصہ اول، اس کے اندر توحید باری تعالی اور اللہ پاک کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اس کا بہت زبردست بیان موجود ہے۔ اس طرح منتخب حدیثیں کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ علماء سے آپ سبقاً ان اگر کتابوں کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ الکریم توحید کے بارے میں، اللہ پاک کی ذات و صفات کے بارے میں ایک اچھی معلومات ہمیں حاصل ہو سکے۔
توحید و شرک جو علامہ کاظمی صاحب کا رسالہ ہے وہ بھی اس کے لیے ماشاءاللہ بہت زبردست،
مختصر سا وہ رسالہ ہے،
بہت جامع ہے،
جامع ہے۔
اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب،
ماشاءاللہ،
تو اس میں بھی امیر علیہ سنت نے سوالاً جواباً اور عام فاہم انداز اختیار کیا ہے، تو زبردست ترکیب ہو جائے۔
اور اعلیٰ حضرت کا رسالہ دس عقیدے،
واہ،
اس کے شروع میں بھی اللہ پاک کی جو ذات و صفات کے بارے میں عقائد بیان کیے گئے، انشاءاللہ ان کتابوں کے ذریعے کافی علم حاصل ہو سکے گا۔ آئیے سوال شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد انصر رضا عطاری عرض گزار ہوں، حاری صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل سائل کو صدقہ خیرات دینے کے انداز سے کچھ یوں لگتا ہے گویا اسے ذلیل و رسوا کیا جا رہا، تو سائل کو صدقہ خیرات دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
جس کو صدقہ دینا ہے، کھانا کھلانا ہے، کوئی کپڑا دینے، کوئی خیرات دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کی بیٹی کی شادی کرانی ہے، کچھ بھی اس کی مدد کرنی ہے، تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، ذلیل نہیں کرنا، احسان نہیں جتانا۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو فقراء آئیں ان کی خاطر تواضع اور خوب خدمت کرنے میں اچھی طرح کوشش کریں، اپنا احسان ان پر نہ رکھیں بلکہ آنے میں ان کا احسان اپنے اوپر جانیں کہ وہ اپنا رزق کھاتے اور تمہارے گناہ مٹاتے ہیں، اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات میں برتاؤ ایسا نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے۔ احسان رکھنے ایزا دینے سے صدقہ بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ 264 میں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہی سمجھایا اور یہی بتایا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس پر خرچ کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنے کی توفیق ملے۔
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں جواہرات، موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم سے مراد اس حدیث پاک میں وہ علم ہے جو مسلمانوں کی وقت کی ضرورت ہو، جیسی کیفیت ہو، جیسی حالت ہو، اس کے مطابق علم سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدا کی ذات و صفات کو پہچاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا واجب ہو گیا، اور ہر اس چیز کا علم جاننا ضروری ہو گیا جس کے بغیر ایمان درست
نہیں ہوتا، اور جب نماز کا وقت آئے گا نماز کے احکام سیکھنا فرض ہو جائے گا، مالک نصاب ہوگا زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض ہو جائیں گے، رمضان آئے گا روزے کے احکام سیکھنا فرض ہو جائیں گے، اور اگر مالک نصاب ہونے سے پہلے مر گیا اور زکوٰۃ کے احکام نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور جب عورت کو عقد میں لایا تو حیض و نفاس اور جتنے معاملات میاں بیوی سے متعلق ہیں ان کا جاننا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی علم دین کا شوق اور ذوق عطا فرمائے اور فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ پڑھنے سمجھنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے، عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ہم اپنے طلبائی کرام کے سرپرستوں کے تاثرات کو بھی شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی نیت ہے کہ یہ تاثرات بھی چلتے رہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مطلع ہوتے رہیں اور ان کا بھی ذہن بنے کہ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں بھیجیں۔ جی تاثرات چلائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمران عطاری ہے، میں شعبہ رابطہ برائے اوقاف کا نگران مجلس ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے محمد عمر عطاری، یہ پہلے ایک ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا جہاں ایڈوانس ایجوکیشن دی جاتی ہے، تو پچھلے سال میں نے اس کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا۔ نائنتھ کلاس کے ساتھ ساتھ اس نے درس نظامی کا پورا درجہ کیا، ماشاءاللہ اس نے وہ پاس کر لیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور جو تبدیلی آئی اسکول چینج کرنے کی وجہ سے، اس سے میں نے اس میں بڑی اچھی تبدیلی پائی۔ ایک تو جو لباس ہے وہ سنت کے مطابق ہو گیا، اس کا لہجہ بہتر ہوا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت والا ماحول ہوا، نمازوں میں پابندی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ آیا اور اس کی باقاعدگی سے پڑھا۔ پھر جہاں بچے اور فضولیات میں پڑھتے ہیں تو یہ بچے ہمارے جو ہیں یہ نعتیں سنتے ہیں، نعتیں گنگناتے ہیں، اور پھر دین سے محبت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں کی سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق اٹھنا، سنت کے مطابق سونا، یہ ساری تبدیلیاں اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے۔ پھر والدین کا ادب، چھوٹوں بڑوں کا ادب، یعنی جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں کہ یار آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں اور یہ جو تربیت ہے یہ کہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا اس امت پہ احسان ہے، اس دور میں جہاں سکولوں میں بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں پر ہمارے بچے سنتوں کے عامل بنتے ہیں، آقا سے محبت کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق گزارتے ہیں۔ اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایجوکیشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہی دی جاتی ہے، اس کی بھی اچھے طریقے سے تیاری کروائی جاتی ہے، انگلش ہے، میتھمیٹکس ہے، باقی سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو جامعۃ المدینہ امام غزالی ہے اس میں 80 تعلیم بھی ساتھ ہے، تو جو ہی اپنے یہ درس نظامی مکمل کرے گا، جس سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایم اے اسلامیہ اور ایم اے عربی کی بھی ڈگری مل جائے گی، اس کے بعد یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کسی طرح بھی اس تعلیم میں کوئی کمی نہیں آئے، بلکہ یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے وہ بھی اپنی مکمل کر لے گا۔ اس کے بعد یعنی میں بڑا خوش ہوں، ہمارے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ بھی دیکھ کے چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں ہی داخل کروائیں گے۔ یہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اس طرح کے جامعات دیے جہاں پہ ہمارے بچوں کی اخلاقی اور دینی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔
پروگرام میں انشاءاللہ ناظرین سے بھی سوال کیا جائے گا اور درست جواب دینے والے کو تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، فرعون کو دعوت توحید دینے کے لیے جو دو انبیاء کرام گئے ان کے نام مبارک بتائیے۔ درست جواب دینے والوں کو انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت کی کتاب فیضان نماز تحفتاً پیش کی جائے گی۔ اسکرین پر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے واٹس اپ کرنا ہے، یہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے رپلائی کرنا ہے، قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ ان کو فیضان نماز تحفتاً پیش کی جائے گی۔ مزید چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہم نے علمی انبیاء پروگرام میں علم توحید اور انبیاء کرام کی شان و عظمت اور انبیاء کرام کے علم توحید کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو یہ علم عطا فرمایا، اپنی توحید کے دلائل سکھائے، انبیاء کرام اپنی قوموں میں توحید کی دعوت دیتے رہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ تمام ہی انبیاء اس معاملے میں متفق ہیں۔ دیگر جو شرعی احکام تھے اس میں تو فرق ہوتا رہا، لیکن عقائد کے اعتبار سے، عقیدہ توحید کے اعتبار سے تمام انبیاء اسی کی دعوت دینے آتے رہے، اللہ پاک ان پر وحی نازل فرماتا رہا، ان کو مبعوث فرماتا رہا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ کس انداز سے انبیاء نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، اور علم مصطفیٰ کے بارے میں سنا کہ اللہ کریم نے آپ کو جو علم عطا فرمایا اور کس انداز سے آپ نے لوگوں میں علم توحید کو عام کیا. اللہ کریم ہمیں علم انبیاء کا فیضان عطا فرمائے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، علم کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.